بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 جنوری 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة توبہ کا یہ 10واں رکوع ہے جس کی کچھ آیات رہ گئی تھی. منافقین کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو ہے قرآن مجید کے اس حصے میں. ظاہر بات ہے کہ نفاق تو اصل میں اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. ایمان کی ضد ہے نفاق. ایمان بھی قلب میں ہوتا ہے. البتہ اس ایمان کی شہادت انسان کے اعمال و افعال دیتے ہیں. ایک شخص کا رویہ، ایک طرز عمل بتا دیتا ہے یہ اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، ایمان رکھنے والا ہے. نفاق اصل میں ایک مرض ہے جو ایمان کو گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور وہ ایک جو مثبت ایمانی جذبہ تھا وہ ایک منفی نفاقی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالآخر یہ ایک لمبا سفر. لیکن نفاق بھی اصل میں تو اندر ہی چھپا ہوتا ہے، انسان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا یہ منافق ہے. چنانچہ اس کے لیے قرآن مجید نے یہاں پر کچھ رویوں کا تذکرہ کیا. منافقین کے رویے یہ ہوتے ہیں، ان رویوں سے آپ پہچان سکتے ہیں، وہ اہل ایمان کے رویوں کے بالکل برعکس ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شخصی برائیوں کا، بدخصلتوں کا ذکر کیا کہ جن میں وہ چیزیں نظر آئیں وہ پکا منافق ہے. جیسے وہ حدیث بار بار سے یہاں پر آئی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں 4 ہیں. جس میں یہ 4 پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. یہاں تک کہ اگلے الفاظ بہت اہم ہیں، بڑے اس میں ہمارے لیے وارننگ ہے. وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو. ظاہر بات ہے کہ جو نماز اور روزے کا اہتمام کر رہا ہوگا ہم بھی اسے مومن ہی سمجھیں گے، وہ بھی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہو.
لیکن یہ چار علامات دیکھ لو اگر تمہیں اپنے اندر نظر آئیں. زیادہ اس کا جو ہے اس کو ایڈریس کیا اس لیے تاکہ انسان خود اپنے آپ میں دیکھے میرے اندر منافقت تو نہیں آ رہی، بجائے اس کے کہ وہ تیار رہے کہ چار نظر آئیں کسی میں اور لیبل لگا دیا یہ منافق. مقصود یہ نہیں، مقصود یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کس رستے پر چل رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے. وہ چار علامات کیا ہیں؟ جھوٹ، یعنی کثرت جھوٹ، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ایک ہے کبھی کسی وقت جھوٹ بول دیا، ایک ہے کہ اس کی عادت بن چکی، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جھوٹ کیا ہے اور کوئی غلط جھوٹ بات کہی ہے، روٹین کا حصہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تقریباً یہ کیفیت عمومی طور پر پیدا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، ہم سمجھتے نہیں کہ ہم نے کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کیا، یہ تو ہمارا حق ہے، بات کچھ ہوگی بتائیں گے کچھ اور، اور کوئی تشویش نہیں ہوگی کہ میں نے غلط کام کیا. جس کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے کہ گھروں کے اندر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، بیٹا باہر کوئی صاحب ملنے والے ہیں، کہہ دو گھر پہ نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ کیا عمل ہے؟ کیا تربیت دی جا رہی ہے بچوں کو؟ کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سچ بولیں؟ یا آپ ان کے جھوٹ پر کیسے پکڑ کر سکتے ہیں؟ آپ تو خود جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں سکھا رہے ہیں. لیکن یہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ ہمارا حق ہے یہ کہنا. حالانکہ حق کیا ہے؟ قرآن نے کہا آپ نہیں ملنا چاہتے، آپ بتا دیں، آپ ٹائم لے کر نہیں آئے، اس وقت میں مصروف ہوں، سوری. یہ ہے بات طریقہ. اور یہ بھی کہا گیا کوئی شخص آئے اور اس طریقے سے اسے انکار کر دیا جائے، وہ برا نہ منائے. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی ہے، لیکن چلتا تو یہی سے ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں جھوٹ کو کہ یہ جھوٹ ہے. تو پہلی نشانی جھوٹ، دوسری نشانی وعدہ خلافی، تیسری نشانی بددیانتی، دھوکہ، خیانت، کرپشن، چوتھی یہ کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر مشتعل ہو جانا، گالم گلوچ پہ اتر آنا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ دینا. یہ چار خصائل کسی میں اگر ہیں تو وہ جان لے کہ یہی اصل منافقت ہے. یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ منافق ہے، اپنی اصلاح اسے کرنی چاہیے. صرف نماز روزہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جائے گا. تو علامات کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن مجید کے اس حصے میں رویوں کا تذکرہ ہے، کچھ رویے ایسے ہیں جو بتا دیتے ہیں. مثلا منکرات کو فروغ دینا، معروفات سے منع کرنا، روکنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، بچا کے رکھو، فکر کرو اپنی آخرت، اپنی بڑھاپے کی، اپنی اولاد کے لیے بچاؤ. اور دیکھ رہے ہیں کہ پورے معاشرے کے اندر اوریانی اور فحاشی کا دور دورہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کو اس کی پروموشن میں اور اسی کو اور زیادہ اس کو ایکسپٹ کر کے اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. جس کی آخری انتہا میں نے آپ کو بتائی تھی، ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک ہو گیا کہ درس قرآن آپ نہیں دے سکتے، تعلیمی اداروں میں یہ انسٹرکشن دی جا چکی تھی مشرف کے دور میں، اور وہی چل رہا ہے ابھی تک. وہاں ایسا کوئی پروگرام نہیں کیا جا سکتا، اجازت بھی ملے گی تو بہت مشکل سے شاید. جو کام کرنے کا ہے اس پر بندشیں ہیں، پابندیاں ہیں. ہاں، محفل موسیقی کا اہتمام کرو، نہ صرف اجازت ہے بلکہ ہماری طرف سے فنڈز بھی حاضر ہیں. اسے کہتے ہیں یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منکر کا حکم دینا، منکر کو پروموٹ کرنا اور معروف سے روکنا، اس کو ڈسکریج کرنا، یہ رویہ. اب یہ رویہ جن کا ہے وہ بظاہر دنیا میں آپ دیکھیں گے بڑے مہذب کہلاتے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، بڑی رواداری ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہی رویہ ہے. قرآن نے کہہ دیا یہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہے, یہ منافق کمیونٹی ہے, یہ طبقہ ہے منافقین کا. اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں, میں اس رکوع کو آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. پھر وہ بات بھی آئی کہ خلاف اسلام بات کریں گے اپنی محفلوں میں, یہ پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے تم نے ایسی بات کی ہے, شریعت کا مذاق اڑایا ہے, فلاں معاملہ کیا, تو قصبے کھا جائیں گے, ہم نے تو نہیں کیا, یہ ہمارا مفہوم یہ نہیں تھا. ڈیفینڈ کرنے بھی آ جائیں گے, دوسرے بھی جو ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, نہیں نہیں ان کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ یہ مطلب نہیں تھا, یہ نہیں چاہتے تھے, خام خاص کو غلط مطلب دیا گیا. لیکن انہوں نے کوئی درفنتنی ضرور چھوڑنی ہوتی ہے, اپنی جو خوب سے باتیں ہیں اس کو نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان دیا ہے, اب جب پکڑ آ رہی ہے تو اس کی نئی تاویلیں کر رہے ہیں. یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. اب ایک قسم کی منافقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی کسی شخص یا کسی قوم کو اس کی بدعملی, اللہ سے کیے ہوئے ایک وعدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اس کے اندر سزا کے طور پر نفاق اس کے دل میں داخل کر دیتا. دیکھیے اصل میں ہم نے پڑھا تھا شروع میں, کئی جمعوں سے موضوع چل رہا ہے کہ منافقت کی وہ قسم تو بہت ہی شاذ تھی, بہت ہی کم ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پہلے دن سے داخل ہوا جبکہ اس کی نیت ایمان لانے کی ہے نہیں, وہ اندر جا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, جاسوسی کے لیے آتے رہے, انڈیا سے آتے تھے, بڑی داڑیاں وغیرہ رکھ کر بھی آتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ مسجد کا امام ہے کسی سرحدی علاقے میں, اور پتہ لگا کہ یہ تو ہندو ہے, یہاں پر آ کر کچھ چیزیں سیکھ کر آ گیا, اور اصل میں تو جاسوس ہے, وہ تو پہلے دن سے اسلام کا لبادہ اڑا اس نے دھوکہ دینے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی مثال آ گئی تھی کہ اسلام کی ساکھ جو بن گئی تھی کہ کسی ایک شخص کو بھی واپس نہیں پھیرا جا سکا, کسی مسلمان کو بھی, جب ایک مرتبہ ایمان لے آیا تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے لیکن واپس نہیں آیا, چمٹا رہا اسی دین کے ساتھ, اسی ایمان کے ساتھ. اس ساکھ کو ختم کیا جائے, صبح کو کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور شام کو جو ہے مرتد ہو جائیں, تاکہ اب لوگوں کے اندر دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہو کہ کیا ہوا, کیا دیکھا, یہ بیچارے ایمان لائے تھے, یقیناً حسن نیت کے ساتھ ایمان لائے ہوں گے, اندر کچھ دیکھا ہوگا, کچھ ایسی خامیاں نظر آئی ہوں گی, اور وہ پھر بھی اہل کتاب, یہ سابقہ شریعت والے ہیں, ان کو پتا ہوگا تو کچھ چیزیں انہوں نے خلاف شریعت دیکھی ہیں جو وہاں مرتد ہو گئے, تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیا جائے. لیکن یہ لوگ بہت کم تھے. اصل میں کون تھے؟ ایمان لانے کے بعد جب اس کی عملی تقاضے سامنے آئے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز بھی پانچ وقت پڑھنی پڑے گی, بعضوں کو یہی بہت بھاری لگ رہی تھی, انفاق بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں, زکات بھی دینی ہے, یہ بھی بعضوں کو بہت بھاری لگ رہی, دنیا کی محبت, مال کی محبت, وہ ابھی اندر باطن پاک نہیں ہوا ہے, وہ موجود ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر جہاد اور قتال کے تقاضے, یہ تو سب سے سخت. اب قدم پیچھے ہٹنے شروع ہوئے. ایک طریقہ وہ تھا, ایک انداز وہ تھا کہ ہر چباد آباد ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ پر ایمان لے آئے, اب جو مطالبہ آئے گا سر آنکھوں پر. مکے میں مزاج یہ تھا. اصلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین بعثت جہاں ہوئی ہے, اہل عرب وہ فلسفہ و فکر کے میدان کے لوگ نہیں تھے, عملی لوگ تھے. ایک مرتبہ ہاتھ دے دیا, وعدہ کر دیا, اس پر قائل, قل آمنت باللہ ثم استقم. اور خاص طور پر مکی لوگوں کا مزاج یہی تھا. مدینہ میں پہلے سے یہود موجود تھے, تین قبائل, اور وہاں ذرا مزاج بھی مختلف تھا. تو یہ تقاضے سامنے آ رہے ہیں, قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. شروع میں کوئی عذر پیش کر دیا, بہانہ کر دیا, محسوس ہوا کہ چند دن سے بہانہ ہر دفعہ تو نہیں کارگر ہوتا, پھر اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کا اضافہ کر دیا. یہ ایک سفر ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر انہیں مسلمانوں کے خلاف دلوں میں ایک دشمنی اور بغض پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ جو آگے بڑھ چڑھ کر جان و مال کی قربانیاں کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں, جان فروشی کی نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارا پیچھے بیٹھ رہنا نمایاں ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ ہے اصل میں بیوقوف لوگ. کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان دے آئے؟ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء. انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے اپنی جان مال کی, نہ اپنی اولاد کی, نہ اپنے مستقبل کی. یہ فینیٹکس اب ان پر تنقید ہے. پھر اسی سٹیج کے اوپر دین دشمن قوتوں کے ساتھ روابط, دوستیوں کا جو ہے وہ رخ اس طرف ہونا شروع ہو جاتا. یہ ہے وہ سفر جس کے نتیجے میں بالآخر اس کا انجام آئے گا اسی سورت کے آخری حصے میں, اسی رکوع کے آخری حصے میں. یہ منافقت کا ایک معاملہ ہے جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا, لیکن بعض اوقات کسی ایک جرم کی سزا کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نفاق ڈال دیتا ہے سزا کے طور. وہ منافق پہلے نہیں تھا, کوتاہی اس سے ایک ہوئی ہے. چنانچہ یہ بڑا خطرناک ہے. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں قول سنایا تھا صحابہ کرام کا بھی, کہ نفاق سے مطمئن اس کے بارے میں بے خوف وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ایمان نہ ہو. جس کے دل میں ایمان ہے اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں نفاق کا حملہ نہ ہو جائے, یا میری کسی غلطی کی سزا کے طور پر اللہ نفاق نہ داخل کر دے اور ایمان سے محروم ہو جاؤں. اندیشہ رہتا ہے مسلمان کو, سچے مومن کو, کہ کہیں میں اس دولت ایمانی سے محروم ہو کر نفاق کا شکار نہ ہو جاؤں. وہ الرٹ رہے گا. چنانچہ یہ آیات جو ہیں بتا رہی ہیں کہ ایک جرم ایسا بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں نفاق ڈال دیا سزا کے طور. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, یعنی تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا. من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے, دولت عطا کر دے, تو ہم خوب صدقہ کریں گے. ولنکونن من الصالحین. اور سچے مومن بن کر, صالح بن کر رہیں گے, ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بخلوا به یعنی خوب مال و دولت عطا کر دیا, اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں, وعدہ خلافی. وتولوا وهم معرضون. جو وعدہ کیا تھا اس سے پھر گئے, اعراض کر رہے ہیں. یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم نے تو یہ وعدہ کیا, سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے اڑا دیتے ہیں. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ان کے اس سزا کی, ان کے اس گناہ کی, جرم کی سزا کے طور پر, عقوبت کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق داخل کر دیا, اور یہ اس دن تک رہے گا جب تک اللہ سے ملاقات کریں گے. یہ اتنا راسخ. بما اخلف اللہ ما وعدو. یہ کیوں ہوا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. وبما کانوا یکذبون. اور اس کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتے رہے مسلسل. اب یہ واقعہ اصل میں ایک صحابی, ظاہر بات ہے جیسے میں نے کہا کہ کسی شخص کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا منافق, وہ تو ایک اندر کا ایک سفر ہے دین کے عملی تقاضوں سے پیچھے ہٹنے کا. اور جب پیچھے ہٹتے ہٹتے اس کی دشمنی, اس کی جو دوستی ہے وہ اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ, اللہ اور رسول کے باغیوں کے ساتھ ہو جاتی تھی, اب لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ اب اس کمیونٹی کا حصہ ہے. لیکن اس سے پہلے پہلے تک تو کچھ نہیں پتا. اس لیے کہ جب تک اپنی کوتاہی کے حوالے سے انسان کو احساس جرم رہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ایمان ہے، یہ نشانی ہے ایمان کی، یہ بہت اہم بات ہے. کوتاہیاں تو ہوتی ہیں سب سے، دین کے عملی تقاضوں کو ہم میں سے کون ہے جو پورا کر رہا ہے؟ جب تک احساس جرم رہے، احساس گناہ باقی رہے، ضمیر زندہ رہے، ایمان ہے. جب ڈھٹائی پیدا ہو جائے اور سچے اہل ایمان جو دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہیں ان کے خلاف دلوں میں کدورت اور نفرت آنے لگے، اور جب دل کی رغبت جو ہے وہ دین دشمن طاقتوں کی طرف واضح ہو جائے، دوستی تو ان سے ہوتی ہے، کام تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، موقف تو ان کا صحیح ہے، عقل کی بات تو وہاں سے آ رہی ہے، یہ ہے خطرے کی گھنٹی، تب نفاق کے حدود میں داخل ہو گئے. چنانچہ ایسے لوگوں کا اب مدینہ میں کیا ہوتا تھا کہ یا تو یہود سے دوستیاں ہوں گی یا مقامی لوگوں میں ایک شخصیت عبداللہ ابن ابئی، یہ شخص ایمان تو لے آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، تشریف لائے، لیکن چونکہ یہ امیدوار تھا کہ اس پر بادشاہت کا اس تاج جو ہے اسے پہنایا جائے گا، کچھ تیاریاں ہو رہی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، اس کی وہ حیثیت بن گئی تھی. دو قبیلے اوس اور خزرج، اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا مدینہ میں، مقامی لوگ، اس بڑے قبیلے کا بڑا سردار تھا اس وقت عبداللہ ابن ابئی، اور وہ خواب دیکھ رہا تھا بادشاہت کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ مقام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود حاصل ہو گیا، بے تاج بادشاہ ہیں مدینہ میں. محبت، عقیدت، اطاعت سب کے مرکز. چنانچہ وہ شخص بھی جو ہے وہ ایمان لایا صرف حالات کے جبر کے تحت، ایمان لے آیا لیکن دل سے قبول نہیں کیا اس نے. چنانچہ اس کے پہلے دن سے اس کی جو ساز باز ہے وہ یہود کے ساتھ رہی. سچے مسلمانوں میں سے بھی بالکل جو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے، اس سفر کی طرف جا رہے تھے، جسے قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بد عملی سے سفر شروع ہوتا ہے، پھر تھوڑے سے انسان اصلاح کرتا ہے، احساس ہوتا ہے، پھر وہی کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تھوڑا اصلاح کی اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈٹائی پیدا ہو گئی، جری ہو گئے اسی میں. یہ لوگ بھی اب ان کا بھی رخ ہو جاتا تھا عبداللہ ابن ابئی کی طرف، وہ بھی اس کی کمیونٹی کا حصہ بن رہا ہے، آہستہ آہستہ نظر آ رہا. تو شروع کی سٹیجز میں کچھ نہیں پتا کہ کس کے اندر نفاق کا وائرس لگ چکا ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہوتا تھا، آپ کو وحی کے ذریعے بھی بتایا گیا لیکن آپ نے اس کو عام نہیں کیا. حتیٰ کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اگلے رکوع میں یہ بات آ رہی ہے، عبداللہ ابن ابئی کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھا دی تھی، بعد میں روک دیا گیا. اگلے ہی رکوع میں وہ بات آ رہی ہے، آئندہ نہیں پڑھائیں گے آپ. یعنی چونکہ کلمہ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی صفوں میں، تو امین من احدم ایک شخص تھا، اس کا نام آتا ہے سالبہ بن حاطب انصاری، مسلمانوں ہی میں سے سمجھا جا رہا تھا، اس پہ کوئی منافقت کا لیبل نہیں تھا. وہ آیا حضور کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میرے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹال دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے سالبہ، تھوڑی چیز یعنی کم مال و دولت جو ہے جس پر تو خدا کا شکر ادا کر سکے، اس زیادہ دولت سے کہیں بہتر ہے جس کے حقوق نہ پھر ادا کر سکو. مال تو زیادہ مل جائے گا لیکن اس کے بعد اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ مال بھی اللہ کے دین کے رستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے، انسان جو ہے صحیح حقوق نہیں ادا کر سکتا پھر اللہ کے. آپ نے روکا، ایک دفعہ روکا، پھر باز نہیں آیا، پھر اس نے کہا. اور یہ وہ حقیقت ہے جو ایک اور حدیث میں بھی آتی ہے کہ ما قل وقف خیر مما کثر والہ. یہ بڑی حکیمانہ باتوں میں سے، اقوال میں سے ہے. فرمایا جو تھوڑا ہو لیکن کفایت کر جائے بہت بہتر ہے اس زیادہ مال سے کہ جو ہو تو کثرت کے ساتھ لیکن انسان کو غافل کر دے. دنیا میں ہمارے سامنے ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے، جس کو زیادہ مال مل گیا اس پر بڑا فضل ہوا، اللہ کا خیر تو اسے ملا، قابل رشک تو وہ ہے. دیکھو رزق کے دروازے کھول دیے اللہ نے، چھپر پھاڑ کے مل گیا، ساری قسمت پر رشک کر رہے ہیں. لیکن اگر وہی مال حجاب بن گیا اللہ اور بندے کے درمیان، اور بنتا ہے، انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کرنے والی دو اشیاء، مال کی محبت، اولاد کی محبت. انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو جو زیادہ ہو اور تمہیں غافل کر دے اللہ سے، اس نے تمہاری عاقبت برباد کر دی، وہ کس کام کا؟ یا تو تم امتحان گاہ میں ہو، جس میں تمہیں امتحان یاد رہے، آخرت اور اللہ کی یاد تمہارے ذہن میں برقرار رہے، مستحضر رہے، اتنا مال کفایت کر جائے، تمہاری بنیادی ضرورتیں، بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں، یہ بہت بہتر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اندازہ تھا کہ یہ شخص اس آزمائش کا متحمل نہیں ہو سکے گا کہ اس کو زیادہ مال مل جائے اور پھر بھی یہ ایمان اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اسی طرح سرگم رہ سکے گا. مال اس کو غافل کر سکتا ہے، اس کو اللہ سے اور اس دین سے، یاد آپ روکتے رہے. اس نے پھر کہا، آپ نے پھر فرمایا، اے سالبہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو میرے نقش قدم پر چلے؟ یہ اپیل کا ایک انداز تھا کہ دیکھو میں نے بھی مال کو قریب آنے نہیں دیا، درویشانہ زندگی گزار رہا ہوں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میرے نقش قدم پر چلو؟ وہ پھر بھی اڑا رہا. تو آپ نے دعا کی اس کے حق، اور پھر اس کے مال میں اتنا اضافہ ہوا، مال مویشی کہ مدینہ میں جو ہے شہر میں جگہ نہیں رہی، وہ باہر چلا گیا ایک وادی میں، ایک گاؤں میں جو ہے وہاں پر، اور اس کو کثرت سے مال مویشی جو ہے اس کے وہ اس میں اضافہ ہونے لگا. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھیجا ایک زکات لینے والے کو، تو زکات دینے سے انکاری، یعنی اور حقوق کو کیا ادا کرے گا، وہ فرض جو ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہا اور ٹال بٹول سے کام لے رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بدعا دی، برا ہو سالبہ کا. اب جو یہ پتہ لگا، اور پھر لوگوں نے جا کے اسے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، اب اسے اپنی غلطی کا تو احساس نہیں ہوا، اپنی اس ذلت کا احساس ہونے لگا کہ یہ تو بڑی میری رسوائی ہو گئی، اس لیے کہ سب آ کے اسے تان و تشریح کر رہے ہیں، ساری برادری، سارا قبیلہ. اب وہ زکات لے کر گیا حضور کے پاس، آپ نے نہیں دی. اس لیے کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ندامت کے ساتھ آیا ہو، اسے اپنے دینی احساس ہوا ہو، وہ تو دنیا میں جو اس کی بدنامی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے آیا تھا. چنانچہ وہ اس کے بعد وہ سر پہ خاک ڈالتا رہا، جو بھی ہے اس بناوٹی اس نے احساس جو ہے وہ شو کیا، جیسے بہت کچھ اس کے ساتھ ہو گیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پھر زکات لے کر آیا، انہیں معلوم تھا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی لے کر آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر اسی حالت میں اس کو موت واقع ہوئی. ہے تو ایک شخص کا قصہ، لیکن جمع کے سیقے میں آ رہا ہے کہ کبھی کبھی کسی فرد یا کسی قوم، کسی جماعت، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں وہ بھی ہیں جو عہد کرتے ہیں اللہ سے، وعدہ کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ اگر رب ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، عطا کر دے، ہمیں فلاں دولت دے دے تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور بڑے صالح اور نیک بن جائیں گے، یعنی دین کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے بھرپور انداز میں. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے نواز دیتا ہے تو اس کے اندر اب ڈنڈی مارتے ہیں. وتولوا، اور جب انہیں یاد کروایا جاتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں. وهم معرضون، اعراض سے کام لے رہے ہیں، سننے کوئی تیار نہیں. یہ وہ جرم ہے، پہلے بھی کہیں میں نے اشارہ کیا تھا اور پھر میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ والد محترم رحمہ اللہ اسی حوالے سے پاکستانی قوم کی بھی تجزیہ کرتے تھے، انہی آیات کے حوالے سے. ہم نے بحیثیت قوم اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ پروردگار اگر تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے اور ہمیں ایک الگ خطہ عطا فرما دے تو ایک نمونے کی اسلامی ریاست قائم کریں گے جو اس دور میں مینارہ نور ثابت ہو، روشنی کا مینار پوری دنیا کے لیے. ابھی تازہ ندائے خلافت کا اداریہ جو ایوب بیگ صاحب نے لکھا ہے، کراچی کے حالات ہیں بظاہر، سارا نقشہ کھینچا ہے، ہزاروں میل جس چل کے پاکستان کس لیے آ رہے تھے لوگ، یہاں کوئی ان کو رشتے دار بیٹھے ہوئے تھے، صرف اور صرف اسلام کا رشتہ تھا کہ آئیں گے کچھ پتہ نہیں مستقبل کیا ہوگا، جو بھی ہے ہمیں ایک الگ خطہ زمین ملے گا جہاں ہم اسلام پر عملی طور پر پورے طور پر عمل کر سکے. ایک نمونے کی اسلامی ریاست، یہی بات قائد اعظم کے بیسیوں اقوال سے ثابت ہوتی ہے. ہمارا دستور 1300 سال پہلے طے شدہ ہے اور سب آئے اسی جذبے سے آئے. فلما آتاهم من فضله، اور جب معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں خطہ زمین دے دیا، اس لیے کہ حقیقت ہے کہ انگریز بھی مخالف، ہندو مخالف، کانگریس مخالف، سیاسی دو ہی جماعتیں تھیں نا. کانگریس پورے ہندوستان کے ہندوؤں کی بھی نمائندہ جماعت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے اکابر ان کے ساتھ تھے، مسلمان ویسے ہی تعداد میں کم ہے اول تو، وہ مسلم لیگ کی کیا حیثیت تھی کانگریس کے مقابلے میں، سیاسی طور پہ بالکل صفر تھی شروع میں. ہاں جب وہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ گونجا ہے، اب وہ مسلمانوں کی آواز بن گیا کہ ہاں اسلام کے لیے ہم آئیں گے. اس دور میں یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہو اور وہ داڑھی مڈا بھی ہو، لیکن بہت سے علماء نے بھی ساتھ دیا، کہتے ہیں وقت کی آواز ہے اور ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں، تو انہیں قائد اعظم قرار دیا گیا کہ یہ شخص ہے جو ہمارے جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، انگریز نے آ کر چھینا، حکومت مسلمانوں کی تھی یہاں پر، اور اب ہمیں دوبارہ حق دلوانے کے حوالے سے یہ بہترین صلاحیت رکھنے والا ایک وکیل ہے جو بک نہیں سکتا، جس کا کردار اس اعتبار سے بے داغ ہے، اسے قائد مانا گیا. اور قائد اعظم نے بھی اپنے جو الفاظ تھے آخری، جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے نقل کیے اور جنگ اخبار میں شائع ہوئے تھے، اس میں یہ بات کہی ہے کہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان بن گیا تو مجھے یقین نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی غیب سے کوئی تائید تھی جس کی وجہ سے پاکستان بنا، ممکن ہی نہیں تھا. فلما آتاهم من فضله، جب اپنے فضل سے اللہ نے نواز دیا، معجزانہ طور پر خطہ عطا کر دیا، بھول گئے اس وعدے کو، یاد کروایا جاتا ہے تو اب کیا کر رہے ہیں، بخلو بھی ہی. اب ہمارے دانشور کہتے ہیں نہیں جی اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا، یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے. قائد اعظم کے سینکڑوں نہیں تو بیسیوں اقوال 100 کے آس پاس پہنچتے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں، جس میں انہوں نے جس کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کر رہے ہیں. ایک قول ہے جسے سیاق و سباق صرف کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے، جس میں سیکولرزم کی طرف جو ہے وہ انڈیکیشن ملتی ہے، اس کو بنیاد بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ قرآن مجید میں کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہ آیات کو بنیاد بنا کر ان کی تشدید کی تشریح کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ایک فطرہ اندازی کرتے ہیں. جو محکم بیسیوں سینکڑوں اخبار ہیں ان کو چھوڑ دیا، جو ایک کنٹروورشیل جملہ ہے اس کو بنیاد بنا رہے ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ ابتغاء تاویل اس کی نئی تعویل کر رہے ہیں. پاکستان تو ایک سیکولر ریاست تھی، قائد کے ذہن میں تو سیکولرزم کا تصور تھا. وہ محکم بیانات وہ کہاں گئے؟ وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے. لیکن اب یہ بددیانتی ہو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے بلکہ اس سے مکر رہے ہیں. یہ وہی روش ہے، بخلو بھی ہی اور اس سے اعراض بھی. لہذا اس جرم کی سزا کے طور پر قوم کے اندر بحیثیت مجموعی وہ منافقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، جس کا مظہر ہر جگہ پر ہو رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ کی جوڈیشری میں اب آ کر جو ہے افتخار حسین جسٹس صاحب جو کھڑے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے کیا تھا، پی سی او کے تحت جو ہے وہ دوبارہ آپ نے جو ہیلپ لیا اور اب بیٹھے ہوئے عدالت کی نشست کے اوپر براجمان. کون سا انصاف، کون سا عدل، کس کے حقوق؟ یہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کسی ملک کے اندر ادارہ جوڈیشری. اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کس حد تک جو ہے وہ عدل ہے. ایک شخص کیا کر لے گا؟ تو ہر سطح کے اوپر منافقت، جھوٹ، کرپشن. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون. تو یہ ایک نفاق کی شکل ہے کہ کسی اللہ سے کیے ہوئے بڑے عہد اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی بات پوری بھی کر دے اور موجزانہ طور پر تائید بھی دے دے، اور پھر انسان اس وعدے سے منحرف ہو جائے، تو سزا کے طور پر بھی منافقت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی، اور یہ بہت خوفناک ہے. فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مخفی باتوں سے بھی آگاہ ہے، جانتا ہے، اور ان وہ آپس میں جو خسر خسر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، نجوے کرتے ہیں، چھپ کر جو کچھ پلاننگ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ خوب جانتا ہے. کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اور پھر اسلامی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دین دشمن طاقتوں کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ دوستی اور محبت کی انہوں نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، وہاں سے ڈکٹیشن آتی ہے. یہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ دولت کی بارش کہاں سے ہوتی ہے اور کسی ایک خاص رخ پر لے کر چل پڑتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. 100% تو میں نہیں کہوں گا کہ سارے منافق ہیں، لیکن بحثیت مجموعی رول کیا ہے؟ ہر طبقے کے اندر 100 میں سے 1000 میں سے کوئی ایک آدمی نیک شریف تو نہیں مل جائے گا. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، انتہائی متقی پیر پرہیزگار انڈیویجولز آپ کو مل جائیں گے. طبقات کو دیکھیے ایز اے ہول، سب ایجنڈا اور خوب چل رہا ہے کام، اور بدقسمتی سے دینی اور مذہبی جماعتوں کا حال بھی کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آ رہا. رونا اس بات کا ہے، وہ بھی تو اسی قوم کا حصہ ہے. وہ منافقت وہاں بھی ہے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشن وہاں بھی مل جائیں گے. تو کیا یہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں سے واقف ہے، جو خفیہ طور پر ہی ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں اور پیگے بڑھاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس سبھی اور بصیر ذات کو مانتے ہیں، یہ اصل میں عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. پھر یہی معاملہ یہود کا قرآن نے نقل کیا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، بھئی تم نے یہ بات فلاں مسلمانوں کو کیوں بتا دی، مسلمان اس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت قائم کر دیں گے، تمہاری اس بات سے تو لگتا ہے کہ تم نے مان لیا کہ یہی سچے آخری نبی ہیں، تو اس پر تو تمہاری گرفت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عقل کے اندھو، اللہ تعالیٰ اب بھی جانتا ہے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ نبی برحق ہیں اور تم ان کا انکار کر رہے ہو. یہ حقیقت کیوں اجل ہو گئی ہے تمہاری نظروں سے؟ بالکل وہی عقل پر پردے پڑے ہوئے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، کوئی شے اللہ سے چھپا نہیں سکتے، یہ اپنی سازش ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ، رکوع پھر مکمل نہیں ہوا اور وقت ہو چکا ہے، بہرحال انشاءاللہ اس کو پھر آئندہ مکمل کریں گے. لیکن امریکی غلامی کا ہم نے جو قلادہ اپنے گلوں میں ڈال دیا، اس کا ایک منظر کل جو سامنے آیا ہے، وہ پھر انتہائی سے زیادہ پریشان کن اور لرزا دینے والا ہے. کھلا لائسنس ہے انہیں یہاں پر، جیسے چاہیں پاکستانی شہریوں کو ماریں، ویسے بھی وہ ڈرونز کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں، وہ تو ہماری حکومت کی اور فوج کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ان کے تعاون سے ہو رہا ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ کھلے بڑے شہروں کے اندر اس طریقے سے دندناتے پھر رہے ہیں، اور وہ ابو لا ہیں، ہم غلام اور محکوم ہیں، بھیڑ بکریاں جیسے چاہیں ہمارے سلوک کریں، ان پر ہم قانونی گرفت نہیں کر سکتے. یہ وہ ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے، واقعی آزادی دی تھی، اور آج ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے، وجہ صرف ایک، اور وہ وہی وعدہ خلافی ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. دنیا میں بھی سزا، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے ہمیں بچائے. کاش کہ ہمیں ہوش آئے اور سچی توبہ کر لیں، موت سے پہلے سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اگر ڈھٹائی کی روش اختیار کریں گے تو پھر مسلوب التوفیق ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے اور وہ انجام ہو جو اس صورت کے آخر میں بیان ہوا منافقین کا. یہ حصہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.